بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. راجع اسمه هم سورة الإخلاص کے تفسير سے درس کا آغاز کرتے ہیں. لترك إرشاده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هو الله أحد، کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں. مختصر سی صورت قرآن مجید کے آخری صورتوں میں سے عظیم صورت ہے. اس کا صورت کا نام ہی کا صورت الاخلاص. علماء فرماتے ہیں اخلاص اسی رکھا گیا ہے کیونکہ اس صورت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہے خالصتاً، کوئی حکم نہیں اور کوئی بھی نئی بات نہیں ہے یا کسی اور کا ذکر ہے ہی نہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں البسمہ تو سبق الکلام علیہا، بسم اللہ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. پھر فرماتے ہیں ذکر فی سبب نزول ہذہ السورۃ، اس صورت کے سبب نزول کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے. ان مشرکین او الیہود، مشرکوں نے یہود نے یہ کہا، قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صف لنا ربک، اپنے رب کا ذر وصف تو بتائے، آپ کا رب کیسا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فانزل اللہ هذه السورۃ، اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کو نازل فرمایا ہے. یہ روایت امام احمد نے مسند میں روایت کی، اور امام ترمذی نے بھی کتاب التفسیر میں روایت کی ہے جامع ترمذی میں. اب اللہ تعالیٰ کا وصف جو ان مشرکین یا یہودی نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وصف کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہے اس چیز سے؟ یعنی یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ مشرکین، مشرکین کو پتہ ہے کہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، بت ہیں سامنے ہیں، ہاتھوں سے تراشتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں. تو آپ کا رب جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا وصف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کو نازل فرمایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا مختصر سا وصف ہے، مختصر سا تعارف خالق کا جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے. قل، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قل الخطاب للرسول علیہ الصلاۃ والسلام وللأمۃ ایضا. قل میں یہ خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوری امت کے لیے ہے. هو الله هو ضمير الشأن، يا ضمير الشأن عند المعربين جو اعراب کرتے لفظ الجلاله، الله كلفظ سبحانه وتعالى، وخبر المبتدا، واحد خبر انسان، والاحد هو ودوسري خبر ہے. قل هو الله احد، هو مبتدا ہے، الله سبحانه وتعالى خبر مبتدا ہے، اور احد دوسری اس کی خبر ہے اعراب کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے. اچھا، احد کا لفظ جو ہے ایک، اور واحد ایک ہے، ایک نمبر کے اعتبار سے ہوتا ہے. میں انشاءاللہ مختصر تفہیم بتاؤں گا انشاءاللہ، شیخ صاحب نے بیان نہیں کیا، لیکن میں صرف یہ بتانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں احد اور واحد میں پھر فرق کیا ہے. واحد نمبر کے اعتبار سے کہ اثنین نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے. احد جی ذات کے اعتبار سے، اور وصف کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے کم، دیکھیں ایک کم اور کیفیت ہوتی ہے، کیفیت کے اعتبار سے بھی ایک ہے اور کم کے اعتبار سے بھی ایک ہے، نہ تو اس کا دوسرا کوئی ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہے، سبحان اللہ. تو ہر اعتبار سے نفی کر دی گئی ہے برابری کی، ہر اعتبار سے نفی کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسی ذات ہو بھی نہیں سکتی، سبحان اللہ. اچھا، اللہ الصمد یہ جملہ مستقلہ ہے، شیخ صاحب فرماتے اللہ وحدہ اللہ الذی تتحدثون و تسألون عنہ، اللہ تعالیٰ ایک جس کے تعلق سے تم باتیں کرتے ہو، سوال کر رہے ہو. احد متوحد بجلالہ و عظمتہ، احد سے مراد متوحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. بجلالہ و عظمتہ لیس لہ مثیل، اس کے کوئی مثل نہیں ہے. لیس لہ شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بل متفرد بجلال و عظمتہ، بلکہ اللہ تعالیٰ متفرد ہے اور یکتا ہے، ایک ہے اپنی عظمت میں اور جلالت میں. اللہ الصمد یہ الگ سے جملہ ہے. بین اللہ تعالی انہ الصمد، یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صمد ہے. پہلا وصف کیا ہے؟ اللہ احد. دوسرا کیا ہے یہاں پہ؟ صمد ہے. اچھا، اجمع ما قیل فی معناہ، صمد کے معنی جو ہے، جو جامع قول ہے، جامع معنی جو ہے، انہ الکامل فی صفاتہ، یہ وہ ذات ہے جو اپنے صفات میں کامل ہے. الذی افتقرت الیہ جمیع مخلوقاتہ، جس کی محتاج ہے ساری اس کی مخلوقات. انڈر لائن کریں، انہ الکامل فی صفاتہ الذی افتقرت الیہ جمیع مخلوقاتہ، صفات میں کامل ہے اور سارے کے سارے مخلوقات جو ہے وہ اس کے محتاج ہے اور فقیر ہے. فقد هو يعني ابن عباس رضي الله عنهما سلام الله عباس روایت کی گئی ہے ان الصمد هو الكامل في علمه الكامل في حلمه الكامل في عزته الكامل في قدرته الى اخر ما ذكر في الاثر. مجھے الطبری رحمہ اللہ نے تفسیر میں اور بہی قسم و صفات میں سید عبداللہ بن عباس سے یہ قول روایت کیا ہے کہ صمد کا معنی کیا ہے. فرماتے ہیں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما الكامل في علمه، جو اپنے علم میں کامل ہے. الکامل فی حلمی، جو اپنے بردباری و حلم میں کامل ہے. کامل فی عزت، جو اپنی عزت اور غلبے میں کامل ہے. کامل فی قدرت، جو اپنے قدرت اور طاقت میں کامل ہے. اور آخر تک پورے اثر میں جو صفات ذکر کی گئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے صفات میں کامل ہے. تفصیل سے بیان فرمایا ہے سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، شیخ صفر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، وهذا یعنی انه مستغنی عن جميع المخلوقات، کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے پوری مخلوقات سے. کیوں؟ لأنه کامل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل ہے. وورد ایضا، اور یہ بھی کہا گیا فی تفسیرها، اس لفظ کے تفسیر میں، ان الصمد هو الذي تصمد الیہ خلائق فی حوائجها، جس کی ساری کے ساری مخلوق جو ہے حاجت مند ہے اور اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. وهذا یعنی ان جميع المخلوقات مفتقرة الیہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ساری کے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. وعلى هذا فيكون المعنى الجامع للصمد، اسم بنيات پر جو جمع على صمد کا وہ یہ ہے، هو الكامل في صفاته الذي افتقر اليه جميع مخلوقاته، جیسے پہلے بیان کیا ہے، هو الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته. واضح ہے؟ اچھا، لم يلد، اس نے کسی کو جانا نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے. لأنه جل وعلا لا مثيل له، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے. والولد مشتق من والده وجزء منه، اور بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کا حصہ ہوتا ہے. كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی فاطمہ، سیدہ فاطمہ کے تعلق سے، انہ بضعت منی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے. سبحان اللہ، یہ متفق علیہ حدیث میں جیسے کہ آیا ہے. واللہ جل وعلا لا مثيل له، شیخ صاحب فرماتے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کوئی مثل نہیں. ثم ان الولد انما يكون للحاجه، پھر دوسری بات ہے کہ ولد، اولاد ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، انسان محتاج ہوتا ہے اپنے اولاد کا. اما فی المعونه على مكافحه الدنيا، تاکہ دنیا کی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے اولاد کی مدد مل جائے. واما فی الحاجه الى بقاء النسل، یا اپنے نسل کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہوتا ہے بندہ اپنی اولاد کا اور نسل کو برقرار رکھنے کے لیے. واللہ عز وجل مستغن عن ذلك، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہے. فلہذا لم یلد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو جانا نہیں ہے. لأنه لا مثيل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی مثل نہیں ہے. ولا مستغن عن كل احد، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے عز و جل. وقد اشار الله عز وجل الى امتناع ولادته ايضا في قوله تعالى ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو كل شيء عليم. نعم ادرم الاكس ايك مي ولا تنسر ايش اور لا تنسر اشاره بك هي دوسری ایت میں کہ فالولد يحتاج الى صاحبه تلده، کیونکہ بیٹے کے لیے بیوی کو ہونا بھی لازمی ہے. تو اللہ تعالی بے پرواہ ان چیزوں سے. وكذلك هو خالق كل شيء، کیونکہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اس کی ضرورت کیا ہے، بیوی کی کیا ضرورت ہے، بیٹے کی کیا ضرورت ہے، جب وہ خود ہی خالق ہے ہر چیز، خود ہی مالک ہے پورے کائنات کا. فاذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه، تو دوسرا بھی یہ فائدہ، جب وہ خالق ہے تو دوسری ساری مخلوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہو سکتی، بلکہ بائن اور الگ ہے اللہ تعالیٰ سے. بیٹا میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا ہی حصہ ہوتا ہے، باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، تو ہمیشہ اولاد اپنے باپ کا حصہ ہوتی ہے، اپنے والدین کا حصہ ہوتی ہے. لیکن جب خالق و مخلوق کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے کہ وہ حصہ ہے یا جز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مثل ہی نہیں، اس لیے اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہو سکتا کسی مخلوق میں. اس لیے عقیدہ جو نور من نور اللہ، وہی تو ہے اللہ تعالیٰ نور میں سے نور ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے ایک حصہ ہے. تو یہ کفری عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. اچھا، اس جملے میں لم یلد تین گروہوں کا رد ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں رد علی ثلاث طوائف منحرفۃ من بنی آدم، انسانوں میں سے بنی آدم میں سے تین منحرف جو راہ راست ہٹ چکے ہیں، ان گروہ میں سے تین کا جواب ہے. کون ہے؟ المشرکون والیہود والنصارہ. مشرکین کا رد ہے یہود و نصارہ ایک لفظ میں، لم یلد میں. وہ کیسے؟ لأن المشرکین جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا. مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے جو بندے ہیں ان کو مادہ بنا دیا، اور یہ کہا وقالوا ان الملائكة بنات اللہ، ان الملائكة بنات اللہ، کے بے شک فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ، خود بیٹوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. دیکھیں عجب، دیکھیں جب فطرت اوندھی ہو جاتی ہے، شرک انسان سے کیا کرواتا ہے اور کیا کہلواتا ہے. خود عیب سمجھتے تھے بیٹے کا ہوتا گھر میں، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو زندہ گاڑ دیتے تھے. وہ ادھر اونجے تو سوئے ادھر میں قتلت، جسے اللہ نے فرمایا ہے سورۃ التکویر میں. جب کہ جس رب کو مانتے ہیں، رب سچا رب تو مانتے تھے نا، سچا معبود نہیں مانتے تھے نا مشرکین عرب جو ہیں، ابو جہل ابو لہب جو ہیں، اللہ رب تو مانتے تھے، اس رب کی ذرا عقیدت تو دیکھیں کیا تھا ان کے دلوں میں. کیونکہ جب شرک ہو جاتا ہے تو پھر جیسے میں نے کہا ہے کہ فطرت اوندھی ہو جاتی ہے. وہ کہتے دیکھیں یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ وہ مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے جواب میں قرآن مجید یہ فرمایا، یعنی کیسے ممکن ہے جس کو تم عیب سمجھتے ہو وہ اپنے رب کے لیے وہی یعنی بیٹا قرار دیتے ہو. یعنی عقلی جواب بھی ہے، ایک تو اس کی نفی بھی کی ہے کہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یلد مکمل اس لفظ میں، لم یلد میں پورا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری عقلیں کہاں گئی ہیں؟ جس کو تم عیب سمجھتے ہو رب کے لیے، اپنے خالق کے لیے کیسے اسے تم یعنی قابل تحسین اور ایک کمال کی بات سمجھتے ہو؟ اگر کمال ہوتا تو تم خود بھی خوش ہوتے. جس پہ تم خوش خود نہیں ہو، تمہارے لیے عیب سمجھا جاتا ہے، تو خالق کے لیے کیسے وہ چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. تو سب سے پہلا گروہ جس کا رد کیا گیا وہ کون سے ہیں؟ المشرکین. کس اعتبار سے رد ہے؟ کہ مشرکین کا کیا عقیدہ تھا؟ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یعنی مشرکین فرشتوں کو مانتے بھی تھے کہ فرشتے موجود ہیں، فرشتے غیبی مخلوق ہیں نا. تو اس یہ بھی ثابت ہے کہ فرشتوں کو مانتے تو تھے لیکن غلط مانتے تھے. اس لیے عقیدے کا صحیح ہونا، ہم کتنے ارکان ایمان میں سے فرشتوں پر ایمان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے فرشتوں پر ایمان کے لیے نہیں کافی نہیں کہ وہ موجود ہیں، بلکہ یہ لازمی ہے موجود بھی ہیں اور صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. اسے ارکان ایمان کے تعلق سے سب سے اساسی بات کیا ہے؟ کہ آپ کو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے ارکان ایمان پر. جو ارکان یعنی جو ارکان ایمان کے اوپر عقیدہ صحیح نہیں جانتا، وہ کیا دنیا کے پھر علوم حاصل کرتا ہے؟ وہ دنیا کے کیا اس نے کمال حاصل کیا ہے؟ آپ پی ایچ ڈی حاصل کر لیں کسی بھی سائنس میں، کسی بھی فیلڈ میں، جب کہ آپ کے رب کو معرفت نہیں ہے. جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ سے جب یعنی لوگ اعتراض بہت کیے ہیں، اس اعتراض میں سے ایک اعتراض بھی تھا کہ علامہ صاحب صرف علمی باتیں کرتے ہیں جہاد کے تعلق سے، کبھی جہاد کرتے تو پتہ چلتا کیونکہ کیا بات ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، یعنی عیب جوئی کرتے ہوئے اور تنقیص کرتے ہوئے کہ ان کو کیا پتہ، یہ تو صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. جواب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو آج کل جہاد کے جو دعویٰ کر رہے ہیں، کہتے ہم جہاد کر رہے ہیں، اگر ان سے یہ پوچھ لو کہ جس رب کے راستے پر یہ جہاد کر رہے ہیں ان کا رب ہے کہاں پہ، یہ سوال تو کر لو ان سے ذرا، رب کی معرفت ان کو ہے؟ اس زمانے میں یعنی طالبان وغیرہ یا کافی جو پہلی جنگ تھی افغانستان میں، تو جہاد کے نام پر لوگ نکلے ہیں، لیکن کیا رب کی معرفت جانتے ہیں؟ ارکان ایمان جو اساس ہے ہمارے دین کی، کیا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ یہ کافی کا تلوار اٹھا کے آپ کود پڑے میدان میں. سب سے پہلے علم ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر پھر عمل ہوتا ہے، ایسے عمل نہیں ہوا کرتا. جس رب کے دعویٰ کرتے ہیں رب کے راستے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، رب کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ذرا یہ سوال تک کریں کہ رب ہے کہاں پہ، معرفت کیا ہے؟ اکثر کا جواب کیا ہے؟ جہل مرکب، اللہ ہر جگہ موجود ہے، جہل مرکب نہیں ہے. جو یہ نہیں جانتا اس کا رب کہاں پہ ہے، یا رب کی صحیح معرفت جانتا نہیں ہے، تو اس نے کیا جہاد کرنا ہے، وہ کیا کہاں سے توفیق ملے گی، اسے کہاں سے اسے مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی؟ تو اپنے عقائد، سب سے پہلے عقیدہ کا درست کرنا بہت لازمی ہے. الغرض، تو سب سے پہلے گروہ مشرکین کا رد ہے. دوسرا گروہ یہودیوں کا رد. یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا ہے لم یلد، اس نے کسی کو جانا نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے. وہ نصارہ، تیسرا گروہ نصارہ کا، جو کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. فکذبهم اللہ بقول، اللہ نے سب کو جھٹلایا اس قول سے، لم یلد ولم یولد، لأن عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء فكيف يكون مولودا. اچھا لم يلد میں تو ہو گیا، لم يولد نہ کسی نے اللہ کو جانا ہے، کیونکہ وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے. بیٹے کے لیے باپ کو ہونا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جانا ہے اور نہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ هو الأول والآخر، جو اول ہے اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. باپ بیٹے سے پہلے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تسلسل ہوتا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ ہے ہی اول اور پوری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ خالق ہے ہر چیز کا، تو اس کا باپ کہاں سے آ گیا؟ تو نفی کر دی دونوں طرف سے، لم یلد ولم یولد. جیسا فرماتے ہیں ولم یکن لہ کفواً احد. اچھا پہلی بات ہے جو اکثر غلطی ہوتی ہے پڑھنے میں، لم کفواً نہیں ہے، کفواً ہے. اکثر پڑھتے ہوئے کفون پڑھتے ہیں، کف سکون نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پہ ضمہ ہے، کفون. وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ولم یکن لہ کفون احد، یہ تلفظ درست کر لے اپنا، ٹھیک ہے نا، ولم یکن لہ کفون احد. جیسا فرماتے ہیں اے لم یکن لہ احد مساوی فی جمع صفات، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. فنفى اللہ سبحانہ وتعالی عن نفسه ان یکون والدا او مولودا او لہ مثیل. نہ تو اللہ نے نفی کی ہے ان سب چیزوں کی، کہ اللہ تعالیٰ والد ہے اس کی نفی ہے، مولود اس کی نفی ہے، اور مثیل کی نفی ہے، مثلیت کی بھی نفی ہے. وہذه السورۃ لها فضل عظیم. سورۃ کی تفسیر تو ہو گئی ہے، مختصر تفسیر ہے اور واضح الفاظ ہیں، مزید اس کی سمجھانے کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے. قل هو اللہ احد، جو صفات ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سورۃ میں، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، نفی سے ہے. اثبات کیا ہے؟ احد ہے، صمد ہے، نفی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. یعنی ہر اعتبار سے مجھے بتائیں، اور کوئی ذرے برابر بھی کہیں سے کوئی راستہ نظرتا ہے برابری کا کہیں پہ؟ احد سے لے کے کفواً احد تک، دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ احد. انتہا کہاں پہ ہوئی؟ یہ کمال ہے، دیکھیں اسے کیا کہتے ہیں، یہ شاعر ہے، کہ محمد شاعر یہ شعر پڑھتا رہتا ہے، الفاظ اتنے خوبصورت ہیں، مجبور ہو گئے عرب میں شعر، یعنی بڑی یعنی شعر و شاعری بڑی طاقت تھی اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں ہو کرتی تھیں، یہ چیزیں، لیکن وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فرمان سنانا ہے. اچھا جب اس طرح سے سناتے تھے، اب دیکھیں معنی کے اعتبار سے دیکھیں کمال ہے کہ نہیں. اصل جو مضمون ہے، مجھے کوئی بھی آپ رائٹر دکھا دیں، کوئی بھی آپ دانشور دکھا دیں جو اپنے مضمون کو اس طریقے سے بیان کر سکے، یہ دنیا میں کوئی آپ جانتے ہیں؟ والله میں تو نہیں جانتا. اسے چیلنج ہے عرب سب سے, یعنی عرب کو کیوں چیلنج کیا گیا قرآن مجید کا کہ 10 سورتیں ہوں پھر ایک سورت تک بھی کہا گیا ہے. پورا قرآن نہیں, 10 سورتیں نہیں, ایک سورت نہیں. ایک سورت کیوں کہا گیا ہے؟ ایک آیت کا چیلنج نہیں ہے, کیوں؟ مضمون کی بات ہو رہی ہے. سورت میں ایک مضمون دیا جاتا ہے. اچھا, مضمون کیا ہے؟ اس مضمون کو اس اختصار کے ساتھ, اس کمال کے ساتھ بیان کر کے دکھائیں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اچھا, عربی میں کیوں, پھر انگلش میں کیوں؟ کیونکہ عربی زبان میں وسیع زبان ہے. ایک لفظ کے آپ کئی اس کے مترادفات ہیں, سینونیمز ہیں مختلف, ان کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے. مگر اگر کسی اور زبان کی, جو سکڑی زبان ہوتے ہیں ہمارے, اردو, ہمارے انگلش, چائنیز وغیرہ, اس چھوٹی زبان ہے بیچاری, اس میں تو ویسے بھی انسان عاجز ہو جاتا ہے. اچھا, جس کے پاس ایک لفظ کے 10-10 الفاظ ہوں وہ تو کر سکتا ہے نا, چلو تم کر کے دکھاؤ, نہ کر سکے. اب یہ صورت دیکھ لیں آپ, احد سے شروع ہوئی احد تک, اور کبھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ, یہ بھی یعنی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ, قواعد میں, کہ صورت کی ابتدا اور انتہا کو اللہ تعالیٰ یوں, جیسے موتی کا ہار ہوتا ہے, موتیوں کا ہار جہاں شروع ہوتا ہے وہیں پہ ختم ہوتا ہے. کمال ہے واللہ, جہاں پہ شروع ہوتا ہے نا آپ معنی دیکھے وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اصل مقصد اس کے اندر گھومتا رہتا ہے, مضمون اس کے اندر ہوتا ہے, باہر ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں بتاؤں گا, یہ علماء تفسیر اس پہ جب بات کرتے ہیں تو اسی پہ تفسیر پوری مکمل کر دیتے ہیں, ابتدا سے لے کے انتہا تک. اس میں چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو, واجب سمجھ لیں اور تدبر کر کے دیکھیں. جس صورت کی ابتدا الف لام میم یا نون یا حروف مقطع سے ہوتی ہے, اس میں قرآن میں ذکر لازمی ہوتا ہے, دیکھ لیں آپ. کیوں؟ کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن جو پڑھنے جا رہے ہو یہ عربی زبان کا قرآن ہے, کسی اور زبان کا نہیں, جس میں حروف الف با تا, الف لام میم نون قاف, یہ حروف موجود ہیں. اور چیلنج ہو جاتا ہے, اور قرآن کی عظمت بیان کی جاتی ہے, اور اس میں دیکھ لیں آپ کہ قرآن میں کا ذکر لازمی ہوتا ہے. دیکھ لیں آپ, شروع میں دیکھیں جہاں پہ حروف مقطع سے شروع ہو رہا ہے نا, بعض صورت بالکل واضح, اچھا بعض بھی کہیں پہ ہے موجود. یعنی مثال صورت نون میں دیکھ لیں آپ, صورت القلم, نون والقلم وما یسطرون. مجھے یہ واجب سمجھ لیں, مجھے بتائیں اس پہ قرآن مجید کی کہاں پہ عظمت بتائی گئی ہے. بعض صورت بالکل واضح ہے, الف لام میم ذلک الکتاب ہے کہ نہیں, قاف والقرآن المجید, صاد والقرآن ذی الذکر, اس میں واضح ہے. اچھا بعض صورت میں صورت شروع میں تو ہے لیکن کہاں پر ہے اور اس مضمون کیسے بیان کیا گیا ہے, کمال ہے واللہ, یہ دیکھ لینا. اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ مختصر اس میں وصف اللہ تعالیٰ کے اس عظیم صورت میں. آخر میں شیخ بعثی رحمۃ اللہ چند پیاری باتیں فرماتے صورت کے تعلق سے, علمی بات بھی ہے, آئیے سنتے ہیں. صورت کی فضیلت کیا ہے, صورت الاخلاص کی فضیلت میں سے عظیم فضیلت ہے. چند الفاظ شیخ صاحب فرماتے ہیں, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انا تعدل ثلث القرآن, قرآن کا تہائی حصہ سورۃ الاخلاص ہے, ثلث القرآن. اور یہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں, صحیح بخاری مسلم میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, انها تعدل, تعدل ولا تقوم مقامه, لكن تعدل ولا تقوم مقامه, اس کی مراد کیا ہے کہ ثلث القرآن دو چیزیں ہیں, ایک ہے جزاء, ایک ہے اجزاء, ایک ہے ثواب اور ایک ہے اس کا قائم مقام ہو جانا. دونوں میں فرق سمجھنا بہت لازمی ہے. فتعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن, تہائی قرآن مجید کے برابر تو ہے لیکن اس کی جگہ قائم مقام نہیں ہو سکتی. وہ کیسے؟ دلیل دیکھیں. اچھا بڑی پیاری دلیل ہے, کوئی دلیل جانتا ہے؟ اس سے پہلے میں بیان کروں, جیسا فرماتے ہیں, ان الانسان لو کرر فی الصلاۃ الفریضۃ ثلاث مرات لم تکفی عن الفاتحة. اگر آپ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو نماز میں؟ آپ نے پڑھیں گے نا, اس میں نماز نہیں ہوتی نا, تو اس کا کیا مطلب؟ تین, ایک قرآن ایک تہائی سورۃ الاخلاص ہے, یعنی تین مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیا نا. شب کی سمجھا رہے ہیں یہاں پہ, حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کے تیسرا حصہ تین مرتبہ پڑھ لیا بس قرآن ختم ہو گیا نا. مطلب کیا ہے اس کا؟ اجزاء نہیں ہے, قائم مقام نہیں ہے, لیکن ثواب مل گیا قرآن کے ختم کا, ثواب مل گیا ہے. اجر کے اعتبار سے ہے, نہ کہ قائم مقام ہونے کے اعتبار سے, بدل کے اعتبار سے نہیں. ورنہ اگر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے, سورہ فاتحہ پڑھنے ضرورت نہیں, کیونکہ سورہ فاتحہ اس کے اندر شامل ہو گیا نا ختم میں. واضح ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, مع انہ اذا قرأ ثلاث مرات فکأنما قرأ القرآن کلہ, جبکہ تین مرتبہ جو پڑھ لیتا سورہ اخلاص گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے. لیکن لا تجزئ عنہ, لیکن اس کے قائم مقام اور اجزاء نہیں ہو سکتے. ولا تستغرب ان يكون شيء معادل لشيء ولا يجزي عنه. وإذا كوي عجب بات نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی کے برابر تو ہو سکتا ہے لیکن اسے قائم مقام نہیں ہو سکتا, ممکن ہے کہ نہیں؟ ایک اور مثال دیتے ہیں. فہذا هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر ان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فكانما اعتق اربعه انفس من بني اسماعيل. جس نے یہ ذکر پڑھا ہے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, وہ ایک اس نے چار گردنیں آزاد کی بنی اسماعیل میں سے یعنی عرب کی, وهو على كل شيء ومع او مولد اسماعيل ومع ذلك اس کے باوجود بھی لو كان عليه رقبة كفارة وقال هذا الذكر لم يكفي عن كفارة فلا يلزم من معادلة الشيء لشيء أن يكون قائم مقام في الإجزاء. جس نے یہ ذکر پڑھا ہے تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ کوئی کچھ چار گردنیں آزاد کی ہے, جس کا ایک حدیث میں آیا ہے, صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. اچھا کس شخص پر کفارہ گردن اس نے آزاد کرنی ہے, تو یہ ذکر پڑھ لے تو کفارہ ہو جائے گا اس کا؟ ابھی چار آ گئے تھے, ابھی چار گردن اس کے آزاد ہو گئی ہیں. اجر کے اعتبار سے گویا کہ اس نے چار گردن آزاد کی, جو اجر ملے گا اسے وہ اجر مل گیا اسے یہ ذکر پڑھنے کا. لیکن اگر اس پر کفارہ ہے گردن آزاد کرنی ہے تو گردن آزاد کرنی پڑے گی, نہ کہ ذکر کافی اس کے لیے. تو شرعاً یہ ثابت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے جزا ایک ہے اجزا, ایک ہے اجر و ثواب اور ایک ہے قائم مقام ہونا, دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں, قائم مقام نہیں ہوگا بلکہ اجر میں برابری ہو سکتی ہے. یعنی برابری بھی ہے دو چیزوں کی لیکن اس کی جگہ نہیں لے سکتی برابر باوجود بھی. شاہ صاحب فرماتے ہیں هذه السورة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر. اب یہ سورت کہاں کہاں پڑھی جاتی ہے, سنن طریقہ کیا ہے کہ کہاں کہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے؟ دوسری رکعت فجر کی سنت میں, مغرب کی سنت میں, طواف کی سنت میں جب دو رکعت طواف کے پڑھتے ہیں, اور آخر میں فی الوتر, وتر میں بھی پڑھنا مسنون ہے. کیوں؟ لأن بنية على الإخلاص التام لله ولهذا تسمى سورة الإخلاص, اسم إخلاص التام لله تعالى کے لیے, اس لیے سورة سورة الإخلاص کہا جاتا ہے. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.